الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. صدق الله العظيم. ماشاءاللہ، طرف قربانی کی گہما گہمی ہے اور ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے اخلاص کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ادائے محبت کو دستور محبت بنا دیا. اللہ تعالیٰ نے اس ادائے محبت کو دستور محبت بنا دیا. سبحان اللہ. مسئلہ یہ ہے کہ جب مسجد میں آئے تو دو رکعت تحیت المسجد پڑھنی چاہیے. ٹھیک جگہ تھی وہ، اور طالباً دن بھر میں ایک دفعہ تو یہ سنت مؤکدہ ہے، یعنی اس کے ترک پر سنت کے ترک کا وبال آئے گا. لیکن کبھی ایسا موقع ہو کہ جیسے بیان ہو رہا ہے، دین کی بات ہو رہی ہے، کیا بیان کا جو مقررہ وقت ہے وہ شروع ہو چکا ہے، تو اس صورت میں میرے مرشد، میرے شیخ، میرے مربی، میرے رہبر حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ علامہ شامی ابن عابدین رحمت اللہ علیہ نے اپنی فتاوی شامیہ میں یہ بات لکھی کہ اس صورت میں جب موقع نہ ہو تحیت المسجد کو پڑھنے کا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس کو پڑھ کر بیٹھ جائے. ہم نے بھی یہی کیا، تارق یہ کیا بھی، اور ارادہ بھی یہ تھا کہ اپنے دوستوں کے گوش گزار کر دے، یعنی کانوں میں انڈیل دے. اور اسی طریقے سے اگر فرض نماز تیار ہے تو وہ سنت موقعتہ کے قائم مقام تحیت المسجد کے فرض نماز اگر آگے جماعت میں شامل ہو گیا تو یہ اس کی تحیت المسجد ہو گئی. تو تحیت المسجد کا اہتمام ہے. اگر نماز پڑھنے کا موقع نہ ہو، ایسے بیان شروع ہو جائے، تو اس وقت تحیت المسجد کو نہ پڑھے، بلکہ یوں کرے کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھ کر بیٹھ جائے. یہ تحیت المسجد کے قائم مقام ہو جائے گا. ہو گیا نا مسئلہ یاد. میں عرض کر رہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی ادائے محبت کو اللہ تعالیٰ نے دستور محبت بنا دیا. یہ جملہ کیسا ہے نا, ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی ادائے محبت کو دستور محبت بنا دیا, قانون محبت بنا دیا. لذا اس قانون کی وجہ سے سارے عالم کے اندر مسلمان ذوق سے, شوق سے, محبت سے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے, ان کی خوشی کے لیے جانور کا خون بہانا گوارا کرتے ہیں. سارے عالم کے مسلمان ادھر حاجی ہیں, اب حاجی جو ہے منا میں جمع ہونا شروع ہو گئے رات سے, کیونکہ ہمارے یہاں 7 تاریخ ہے, وہاں 8 ہے. اب سارے عاشق جو ہے لبے کی صدائے لگاتے ہوئے منا میں جمع ہو رہے ہیں. کچھ دیر میں وہاں ظہر کی نماز ہونے والی ہے, جو مسافر ہیں وہ ظہر پڑھیں گے اپنے اپنے خیموں میں, پھر یہ 5 نمازیں جو ہے وہ سنت ہے کہ ظہر, عصر, مغرب, عشاء اور 9 تاریخ کی فجر, یہ 5 نمازوں سنت ہیں. اس سنت کو ادا کرنے کے لیے سارے عاشق منا میں جمع ہیں, لاکھوں کے لاکھوں, سب کا ایک لباس. سلطان کہتا ہے نا کہ ایک ہی صف میں ادھر بیٹھ جائے, ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. اب بادشاہ, وزیر, امیر, فقیر, عالم, غیر عالم, گورا, کالا, لال, سرخ, سفید, سب وہی احرام کی چادر اوپر اور احرام کی چادر نیچے, اور اس چپل میں جس میں پاؤں کی ہڈی کھلی ہوئی ہے, ننگے سر. سبحان اللہ, یہاں جمع ہو رہے ہیں تمام کے تمام حاجی. پھر اس کے بعد کل فجر کے بعد تمام عرفہ کے میدان میں جائیں گے, کل وہاں پر یوم العرفہ ہوگا, 9 تاریخ سعودی عرب میں. اور میرے مرشد, میرے شیخ فرماتے ہیں کہ حشر جو ہے وہ عرفات کے میدان میں قائم ہوگا. لہذا اس سے میں یہ گزارش کیا کرتا ہوں کہ آپ لوگ یہاں جب ہوں تو اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ یہاں ہمارا حساب کتاب ہوگا. سارے حج انسان جمع ہوں گے, ہم آپ سے ابھی سے آپ کی رحمت کی عدالت میں یہ فریاد, یہ استغاثہ اور اپنا کیس داخل کرتے ہیں. کیا کیس ہے؟ معافی کا کیس, معاف فرما دیجیے اپنے کرم سے ابھی سے ہمارے لیے. دیکھیے نا, ہماری عدالت کا, ہمارے ملک کا قانون ہے, قانون ہے ضمانت قبل از گرفتاری, ہے نا, بیل بیفور اریسٹ. بیل بیفور اریسٹ یعنی ضمانت قبل از گرفتاری, پہلے ہی کرا لیں. جرم ہے اللہ کے, اللہ سے پہلے ہی رو رو کر یہ فریاد کر لے کہ اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے, ہماری معافی کا فیصلہ ابھی سے جاری فرما دیجیے. ہم پہلے سے آپ کے حضور میں یہ درخواست پیش کر دیتے ہیں کہ آپ ہمیں جہنم کا منہ نہ دکھائیے، ہمیں جنت عطا فرما دیجیے. میرے مرشد فرماتے کہ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مالک یوم الدین فرمایا کہ وہ یوم الدین یعنی یوم جزا یعنی قیامت کے دن کا مالک ہے. حضرت والا نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قاضی منصف یا جج نہیں فرمایا، کہ قیامت کے دن قاضی منصف یا ججو یہ نہیں فرمایا بلکہ مالک فرما دیا. کیوں؟ کیونکہ قاضی اور جو جج ہوتا ہے وہ قانون کا پابند ہوتا ہے، قانون سے ہٹ کر فیصلہ کر نہیں سکتا، لہذا قانون کی روح سے وہ گواہوں کو دیکھے گا، قانون کو دیکھے گا، جرم ثابت ہو جائے معاف نہیں کر سکتا. اگر کوئی جرم جس کا ثابت ہو گیا جج اسے معاف نہیں کر سکتا، اس کو اختیار نہیں ہے، وہ پابند ہے قانون کا. یہ حق بادشاہ کو ہے، صدر مملکت کو ہے کہ وہ مجرم کی جرم کو معاف کر سکتا ہے، یہ ہمارے ملک کا قانون. اس لیے میرے مرشد فرماتے ہیں کہ اخبار میں خبر آتی ہے کہ پھانسی کے مجرم نے ہائی کورٹ سپریم کورٹ سے مایوس ہو کر صدر کے سامنے اپنی معافی کی درخواست پیش کر دی. اگر صدر معاف کر دے تو معاف ہو جاتا ہے. لہذا عید کے دنوں میں یہ بھی خبر آتی ہے کہ سزا میں تخفیف، سزا میں کمی، یہ بھی خبر آتی ہے کہ مجرموں کی سزا میں تخفیف ہو گئی، کمی ہو گئی، پھانسی کا جرم معاف کر کے عمر قید بدل دیا. کسی کو بالکل پھانسی چھٹی دے دی. تو اللہ تعالیٰ نے میرے مرشد میرے شیخ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مالک یوم الدین فرمایا کہ قیامت کے دن کا وہ مالک ہے. جج اور قاضی اور منصف اور جج نہیں فرمایا، کہ جسٹس جج قاضی یا منصف نہیں، کیونکہ قاضی جج منصف جسٹس قانون کا پابند ہے. جس آدمی کے گناہ زیادہ ہے وہ جہنم جائے گا، جس آدمی کی نیکی زیادہ ہے وہ جنت میں جائے گا. اب اللہ تعالی کسی کو اپنی رحمت سے معاف فرما کر کہ وہ جنت کے قابل نہیں ہے، اگر جنت عطا فرما دیں تو اللہ تعالیٰ جنت کے مالک ہے. میرے مرشد فرماتے ہیں اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جنت کے مالک ہے. لہذا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جنت سے پوچھیں گے، سارے جب جنتی ہیں اسے جنت بھر جائے گی کہ تیرا پیٹ بھرا جنت سے، حلم تلاتی تیرا پیٹ بھرا تو ممتلے ہوئی، پیٹ بھرا جنت سے سوال ہوگا تو جنت کیا کہے گی، حل میں مزید کچھ اور بھی ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ ایک قوم کو پیدا فرما کر اس کو جنت میں داخل فرما دیں گے. مرشد میرے شیخ فرماتے ہیں کہ حضرت مولانا قطب العالم رشید احمد صاحب کا گوہی رحمۃ اللہ علیہ حدیث شریف پڑھا رہے تھے، بخاری شریف کا درس ہو رہا ہے. ایک طالب علم نے کہا حضرت کیا مزے ہیں ان کے، مفت میں جنت مل گئی، نہ تکلیف نہ مجاہدہ نہ محنت، مفت میں جنت مل گئی ہے نا، ایک قوم جائے گی ایسے جنت میں. فرمایا میرے مرشد نے حضرت گنگوئی رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا ارے میاں کیا خاک مزے ہوں گے، نہ گناہ سے بچنے کا غم اٹھایا، نہ نماز کی مشقت، نہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری پر جمنے کے لیے کسی تکلیف کو برداشت کیا، نہ محنت، نہ ماں باپ کی خدمت، نہ بھی بچوں کا ان کی تربیت کے لیے اہتمام، کوئی غم آ رہا ہے اس غم کو برداشت کرنا، گناہ سے بچنے کی تکلیف اٹھانا. فرمایا کہ جو مزہ جنت کا ہم لوگوں کو ملے گا وہ اس قوم کو نہیں ملے گا. کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ تکلیف کے بعد جب نعمت ملتی ہے اس نعمت کی قدر ہوتی ہے. جو انسان جب محنت سے پیسہ خود کماتا ہے نا اس کی قدر ہوتی ہے، اور اگر مفت میں مل جائے تو اس کو اللے تللے میں اڑا دیتا ہے. لفظ سمجھ میں آیا؟ اللے تللے. گل چھڑ رہے یہ ایسے اڑا دیتے، قدر نہیں ہوتی. پہلے فرمایا کہ جو جنت کا مزہ اللہ تعالی کے عاشقوں کو ملے گا وہ کیا جانے. داڑھی رکھی لوگ مذاق اڑا رہے، شلوار ٹخنوں سے اوپر ہے لوگ مذاق اڑا رہے، بے پردہ عورت سامنے آ گئی، بے پردہ عورت، کوئی عورت دکان پر آ گئی. اب اس وقت امتحان ہے ہماری استقامت کا کہ ہم نے اپنے بڑوں سے کیا سیکھا ہے، یہ ہمارا امتحان ہے کہ ہم نے اپنے بڑوں سے، علماء سے، اپنے استاد سے، اپنے شیخ سے کیا درد لیا ہے، کیا اللہ کی محبت سیکھی ہے. پہلوان کی پہلوانی، آ میرے مرشد فرماتے کہ پہلوان کی پہلوانی ایسے نہیں پتہ چلتی کہ وہ بادام پی رہا ہے، ایکسرسائز کر رہا ہے، ڈنڈ بیٹھک لگا رہا ہے، یہ مچھلیاں یہ دکھا رہا ہے ایسے کر کے اور کلاوازیاں کھا رہا ہے، یہ پہلوان کی پہلوانی نہیں ہے. پہلوان کی پہلوانی کا پتا اس کے جسم سے نہیں چلے گا، اس کی خوراک سے نہیں چلے گا، اس کی ایکسرسائز اور کثرت سے، ورزش سے نہیں چلے گا. یہ پہلوانی نہیں کہلائے گی، نہ خوراک، نہ ورزش اور ایکسرسائز، اور نہ اس کی باڈی اور جسم کہ مچھلیاں بنے گی. تو پھر پہلوان کی پہلوانی کیا ہے؟ پھر کس بات کا پہلوان رہا؟ تو پہلوان کی پہلوانی کا پتا اکھاڑے میں چلے گا، وہ رنگ میں اترے گا، اور دوسرے پہلوان کے مد مقابل آئے گا. اب پتا چلے گا کہ یہ شخص پہلوان ہے کہ نہیں. اسی لیے میرے مرشد فرماتے کہ دیکھو پہلوانی سیکھنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے، کتابیں پڑھی، پہلوانوں کی کشتی دیکھی، دودھ بادام پیا، ڈنڈ بیٹھک کی. لیکن کسی پہلوان کو اپنا استاد نہیں بنایا، نتیجہ کیا ہوگا؟ یہ آدمی جب اکھاڑے میں اترے گا، پہلوان کے مقابلے میں آئے گا، رنگ میں آئے گا، تو پہلوان کیا کرتے ہیں؟ جھپکی مارتے نا. اب اگر یہ ٹھہر گیا اس جھپکی سے تب یہ پہلوان بنے گا. جگہ کو پر کرو، خالی جگہ مت چھوڑا کرو، ادھر آؤ تو ایسے. تو یہ پہلوان ہے، اگر ٹھہر گیا پہلوان جھپکی دے گا، کبھی یوں جائے گا، کبھی یوں ہوگا، کبھی یہ لات مارے گا، اب اسے ایک گھوسا مارا، اوئے اما یہ پہلوان ہے، اس نے پٹھی ماری، رونا شروع کر دیا، یہ پہلوان ہے. اب اس سے کہہ رہا ہے کہ مجھے بھاگنے کا موقع دے دو. پہلوان آئے اوپر سے بم برسا رہے ہیں، نیچے اترتے نہیں ہیں. خان صاحب نسوار رکھ کے بولتا ہے خوچا مار نیچے آؤ تم بتایا تھا. اب کہہ رہے ہیں ہاتھ جوڑ کے جانے دو، اب تو بدلہ لینا ہے. یہ پہلوان ہے کوئی؟ یہ بہادر ہے کوئی؟ اوپر اوپر سے حملے کر رہا ہے. سپر پاور اس کو بولتے ہیں کیا؟ دور سے پہلوان کھڑا ہے، دوسرے پہلوان کو ڈرا رہی ہے. دیکھ دور دور سے سارے لات مار کے گھوسے چلا کے کر رہا ہے، وہ کھڑا ہے آرام سے. وہ قریب آیا، اس نے آ کر ایک یوں گھما کے دل کر کے دیا اس کو. وہ پہلوان صاحب جو ایکشن دکھا رہے تھے، تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ عشرہ مبشرہ کے صحابی ہیں، احد العشرہ بھی ہیں اور آخر العشرہ بھی ہیں. احد العشرہ یعنی ان دس صحابہ میں سے ایک، آخر العشرہ کہ یہ آخری صحابی ہیں جن کے انتقال کے بعد عشرہ مبشرہ کے تمام صحابہ آخرت کو چلے گئے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ. علی کھڑکی ٹھیک ہے نا؟ تر کا موقع ہے. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا تیر عطا فرمایا، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ یہ میرا ماموں ہے، کیونکہ آپ رشتے کے ماموں تھے. آپ نے فرمایا کہ یہ میرا ماموں ہے، ایسا ماموں ہو تو بتاؤ. آپ نے تیر دیا، فرمایا ارمی یا سعد، اے سعد تیر چلاؤ. فدا کا ابی و امی، میرا باپ میری ماں تجھ پر فدا ہو. یہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نبی امتی کے لیے فرما رہے ہیں، اور یہ بات آپ نے دو صحابہ کے لیے فرمائی ہے، ایک سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ اور دوسرا حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ، وہ بھی عشرہ مبشرہ کے صحابہ. حضرت زبیر بن عوام بالتشدید، عشرہ مبشرہ کے صحابہ، ان کے لیے بھی آپ نے فرمایا کہ فدا کا بی و امی، میرے ماں باپ تم پر نثار. حضرت سعد سے فرمایا اور ان کو دعا دی، اللہم سدد سہما و اجب دعوتہ، اللہم سدد سہمہ و اجب دعوتہ، کہ اللہ ان کے تیر کو نشانے پر، ٹھکانے پر لگے. کہتے ہیں ٹھکانے پر لگے اور نشانے پر لگے. لہذا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تیر دیا چلایا، اب انہوں نے جو مارا ایک کافر کو اس کی کھوپڑی پہ لگا، کھوپڑی پہ لگا وہ گر گیا، اس کی لنگی کھل گئی، ننگا ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منظر دیکھا، فضحک النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ ہنس پڑے، حتی بدت نواجزہ، یہاں تک کہ آپ کی داڑھی مبارک نظر آنے لگی. ایسا نشانہ ان کا زبردست. اور دوسری دعا، وَأَجِبْ دَعْوَتَهُ،
ان کی دعاؤں کو قبول فرما. لہذا صحابہ میں یہ مستجاب الدعوات مشہور تھے, یعنی صحابہ ان سے دعا کراتے تھے. عالم سبحان اللہ. تو میرے پیارے دوستو, پہلوان کی پہلوانی یہ نہیں ہے کہ وہ ایسے دکھا رہا ہے, ایکسرسائز کر کے دکھا رہا ہے, دودھ بادام میں اتنے بکرے کھاتا ہوں, میں اتنی روٹیاں کھا جاتا ہوں اور میری باڈی دیکھو. جب پہلوان اکھاڑے میں اترے گا اور دوسرا پہلوان اس کو جھپکی دے گا, گھوسا مارے گا, لات مارے گا, اب وہاں پر چلاتا ہوا بھاگ رہا ہے, یہ پہلوان نہیں ہے. اس وقت اپنے مقابل حریف اوپوننٹ پہلوان کی مار کو, اس کے انداز کو برداشت کرنا, یہ پہلوان ہے. لذا پہلوان کی پہلوانی کا فیصلہ جیت اور ہار سے نہیں ہوتا, یہ بھی یاد رکھیے گا. پہلوان کی پہلوانی کا فیصلہ جیت اور ہار سے نہیں ہوتا, پہلوان کی بہادری کا فیصلہ جیت اور ہار سے نہیں ہوتا, بلکہ پہلوان کی بہادری کا فیصلہ اس کے مقابلے سے ہوتا ہے. خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا شعر میرے مرشد بہت سنایا کرتے, نچت کر سکے نفس کے پہلوان کو, نچت کر سکے نفس کے پہلوان کو تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے. گناہ سے بچنے کی کوشش کی, چت ہو گئے. داڑھی رکھنے کی کوشش کی, پھر کاٹ دی. شلوار ٹخنے سے اوپر رکھنے کی کوشش کی, پھر نیچے کر لی. نماز پڑھنے کی کوشش کی, پھر نماز چھوڑ دی. اللہ والوں کے پاس آنے کی کوشش کی, پھر آنا چھوڑ دیا. لیکن عاشق کی شان بتا رہے ہیں, نچت کر سکے نفس کے پہلوان کو, پہلوان نے گرا دیا, چت ہو گئے. تو کیا کیا؟ اس نے کہا ٹھیک ہے, تھوڑی ہم پڑے رہیں گے, پھر کھڑے ہو گئے, پھر گھوسا پھر شروع کر. تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے. ارے اس سے کشتی تو ہے عمر بھر کی, کبھی وہ دبا لے کبھی تو دبا لے. زندگی بھر مرتے دم تک اس نفس سے کشتی چلتی رہے گی, کبھی گناہ سے بچنے کی کوشش کرتے کرتے عاشق ہے, کوشش کر رہا ہے, مبتلا ہو گیا. اب عاشق کیا کام کر رہے, اب گناہ میں مبتلا ہو گیا. تو میرے مرشد تو باتیں اپنی حرام لذتوں کو سر جو چرائی ہیں, حسینوں کو نظر بازی کر کے جو چرایا, اب آنسو بہا کر اس چوری والے مال کو مال مسروقہ, یعنی چوری شدہ مال, اس مال کو کیا کیا, اس مال کو سرکار میں جمع کرا دیا. لیجئے یہ چوری شدہ مال, آنسو بہا کر اللہ سے رو رہا ہے کہ اللہ میری نگاہوں نے میرے دل نے جو حرام لذت چوری کی, میں معافی مانگتا ہوں آپ سے, سرکار میں جمع کرا دیا. ارے اس سے کشتی تو ہے عمر بھر کی, کبھی وہ دبا لے کبھی تو دبا لے. اور میرے مرشد نے یہ شعر جب فرمایا پڑھایا تو فرمایا کہ دیکھو خواجہ صاحب نے وہ فرمایا کہ وہ دبا لے کبھی وہ دبا لے کبھی تو دبا لے. فرمایا کہ جو لوگ اللہ والوں کی صحبت اختیار کرتے ہیں, ان کی صحبتوں میں رہتے ہیں, گناہ چھوڑنے کی محنت اور کوشش اور مشقت کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی محبت کا درس وفاداری اپنے بڑوں سے سیکھتے رہتے ہیں, فرمایا ان پر اللہ تعالیٰ کی محبت اور تعلق ایسے ظاہر ہوگا کہ مان لو اگر ان سے گناہ نہیں چھوٹے تو تو مرتے وقت اللہ تعالیٰ اپنے پاس ان کو توبہ کی حالت میں بلائیں گے، نفس پر غالب کر کے بلائیں گے. لیکن میرے دوستو، میرے مرشد سمجھاتے ہیں کہ دیکھو توبہ کے سہارے پر گناہ مت کرنا. اگر مان لو کوئی آدمی امریکہ سے، برطانیہ سے، دبئی سے، سعودیہ سے بہت اچھی مرہم اور کریم لا کر دے دے، اگر کہیں کٹ جائے تو وہاں لگا لینا، اچھا ہو جائے گا. کوئی آدمی چیک کرے گا کہ مرہم ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو پتہ نہیں یہ امریکہ والوں نے مرہم ٹھیک بنائی ہے کہ نہیں، چیک کرے گا، امتحان لے گا مرہم کا، انگلی کاٹے گا، انگلی کاٹ کے چیک کروں، پہلے انگلی کاٹوں پھر مرہم لگاؤں، ایسا عقل مند ہے کوئی؟ بس میرے پیارے دوستو، جس طرح سے مرہم کے سہارے پر انگلی نہیں کاٹتا، اسی طرح سے توبہ کے سہارے پر گناہ کرنا حماقت اور بے وقوفی ہے کہ نہیں؟ ہمت کریں، جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی. بہرحال کوشش تو عاشق نہ چھوڑے. فرماتے خواجہ صاحب کا شعر ہے، خواجہ عزیز الحسن مزوب رحمت اللہ علیہ، جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی بہرحال کوشش تو عاشق نہ چھوڑے، یہ رشتہ محبت کا قائم ہی رکھے، یہ رشتہ محبت کا قائم ہی رکھے، جو سو بار ٹوٹے تو سو بار جوڑے. یعنی سبحان اللہ، بیٹا گھنٹی بدلو. اگر گناہ سے بچنے میں ہمت کرتا ہے، گناہ میں مبتلا ہو گیا، اللہ سے دور ہو گیا نا، اللہ سے رشتہ ٹوٹ گیا نا، اب کیا کرے؟ توبہ کر کے دوبارہ رشتے کو جوڑ لے. یہ ہے عاشق. گٹر میں گر گیا تو کیا کریں گے؟ فوراً نہائے گا، بس گناہوں کی گٹر ان میں گر گیا، توبہ کر کے روحانی غسل کر لے، روحانی وضو اور روحانی غسل کر لے توبہ کر کے. یہ عاشق ہے، جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی بہرحال کوشش تو عاشق نہ چھوڑے، یہ رشتہ محبت کا قائم ہی رکھے، جو سو بار ٹوٹے تو سو بار جوڑے. عاشق کی ہمتیں کو ذکر کیا جا رہا ہے. جیسے ایک آدمی ہے، اب وہ کشتی کرتا ہے، اب اس کو مان لو ہیوی ویٹ چیمپئن شپ جیتنی ہے. ایسا تو نہیں ہوگا نا کہ پہلے ہی مقابلے میں جائے گا، سارے پہلوانوں کو شکست دے کر وہ بیلٹ لے کر آ گیا اور میڈل لے کر آ گیا، ایسا تو نہیں ہوگا. کتنی محنتیں کرتے ہیں. لیکن جو آدمی لگا رہتا ہے، آخر جیت اس کا مقدر بن جاتی ہے. ایک تجربہ ہے کہ جو آدمی محنت کرتا رہتا ہے جس کام میں، وہ چیز اس کو حاصل ہو جاتی ہے. جیسا میرے پیارے دوست، اللہ تعالی کی محبت کا بھی یہ عالم ادھر ٹھیک ہے، ماشاء اللہ الحمدللہ، شکر اللہ تعالی کا، شکر اس بات پر کہ ہمارے دوست ہیں. کچھ دنوں کمر میں تکلیف رہی ہوگی تو ٹیک لگا دیتے، میں نے اشارہ کیا تو کہتے ہیں نہیں آج ہے، الحمدللہ، شکر اللہ کا. اور یہی علامت ہے، علاج کی علامت یہ ہے کہ مجھے صحت ملی. کیسے پتا چلے گا؟ ڈاکٹر نہیں بتائے گا کہ آپ کی کمر کا درد ٹھیک ہو گیا، آپ بھی نہیں بتائیں گے کہ میری کمر کا درد ٹھیک ہو گیا. جب کمر استعمال کرنے کا موقع آئے گا تب پتا چلے گا کہ کمر ٹھیک ہے کہ نہیں. کیا مطلب؟ شیخ نہیں بتائے گا کہ تم اللہ والے بن گئے، میں بھی نہیں بتاؤں گا کہ میں اللہ والا بن گیا. پہلوان نہیں بتائے گا اپنے شاگرد کو کہ تم پہلوان بن گئے، وہ بھی نہیں کہے گا دیکھو میری باڈی اتنی ہو گئی اب میں پہلوان بن گیا. نہیں، پہلوانی کا فیصلہ مقابلے کے وقت میں ہوگا. آئیے اکبر صاحب تشریف رکھیے. پہلوانی کا فیصلہ مقابلے کے وقت میں ہوگا. کیسے؟ جب وہ رنگ میں اترے گا، جب وہ اکھاڑے میں اترے گا. اب پہلوان ابو صاحب سے جھپکی لگائی، کیسے کیسے جھپکیاں دیتے نا، اور گھوسا مارا. اب اسے چلانے سے اللہ اللہ استاد جی کہاں پھنسا دیا مجھے. کہا داڑھی رکھ لو. حضرت جی کہاں پھنسا دیا، بیوی مذاق اڑا رہی ہے، محلے والے مذاق اڑا رہے، کیا کر دیا دے؟ کس چکر میں؟ داڑھی نہیں تھی، سکون سے تھا. میرے پیارے دوستو، یہ کہنا دور اندیشی نہیں ہے. کیوں؟ اب کسی باپ نے اپنے بچے سے کہا میری خواہش ہے بیٹا تو ڈاکٹر بن جائے یا انجینئر بن جا. اب جناب کی پڑھائی شروع ہوئی ہے، موٹی موٹی کتابیں، اتنی موٹی کتاب سر پہ مارو سر پھٹ جائے. اور پھر پانچ سال، پھر ایک سال ہاؤس جاب. اب ابا کو کہہ رہا ہے ابا کہاں پھنسا دیا، یہ کیا کتابیں اتنی موٹی پڑھوں. نہیں، ڈاکٹر جب اب میڈیکل کالج کے اندر جاتا ہے تو وہ کتابوں پر، محنت پر، مشقت پر نظر نہیں رکھتا، وہ اپنی منزل پہ نظر رکھتا ہے. اس کی نظر کہاں ہوتی ہے؟ منزل پر. تو اسی طرح میرے پیارے دوستو، یہ یاد رکھیں، جو آدمی ہر سال موٹی موٹی کتابیں، صبح صبح جاؤ رات کو آؤ، نائٹ ڈیوٹی ہو رہی ہے، استاد پڑھا رہے ہیں، دماغ تھک گیا، تھکاوٹ ہوئی، نزلہ ہے، بیمار ہے، کدھر ہے ملبشی؟ ارے سامنے بیٹھے، آئیے ماشاء اللہ. لیکن محنت کر رہا ہے، پریکٹیکل میں بھی جا رہا ہے، تھیوری کی کلاسز لے رہا ہے، پتا چلا اپنے دوستوں کے ساتھ اسٹڈی ہو رہی ہے، مشورے، بحث، مباحثہ، یاد کرنا، سب کر رہا ہے. یہ کیوں کرتا ہے؟ اس کی نظر منزل پر ہوتی ہے کہ ایک دن میں ایم بی بی ایس بن جاؤں گا، ڈاکٹر بن جاؤں گا. لہذا وہ منزل کی وجہ سے ہر تکلیف کو، محنت کو، مشقت کو برداشت کرتا ہے کہ نہیں؟ کیوں جناب؟ اور جو آدمی روزانہ ناپے، ارے صاحب کیا اتنی موٹی کتاب ہے، ڈاکٹر بنے گا یہ؟ اس کی تو زندگی مشکل ہو جائے گی. لہذا اگر داڑھی رکھ لی، شلوار ٹکن سے اوپر کر لی، اب نظر بچانے کا غم اٹھا رہا ہے، اب اس تکلیف کو نہ دیکھے، اس تکلیف کو نہ دیکھے. کس پر نظر رکھے؟ اللہ تعالیٰ کا قرب، اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کا تعلق، اور جنت ملے گی. دیکھیے نا، سارے عالم کے عاشقین ہیں، قربانی کر رہے ہیں. اگر وہ نظر پیسے پہ رکھے، ہائے اتنے کی گائیں، اتنے کا بکرا، یہ عاشقانہ کیسے کام چلے گا؟ لگا عاشق کی نظر گائے بکرے کی قیمت پر نہیں ہوتی، اپنی پہلے جیب دیکھ لیتا ہے کہ میری اتنی گنجائش ہے. شریعت کا مسئلہ ہے، گنجائش دیکھی، چلو بھائی میں نے اتنے کا بکرا لینا ہے یا حصہ ڈالنا ہے. اب اس کی صرف کی اس بات پر نظر ہوتی ہے، یا اللہ قبول فرما لیجیے، سب اس پر نظر رکھتا ہے بادشاہ. ٹھیک کیا، ایک دفعہ جب اوکھلی میں دیا سر، پھر موسلوں کا کیا ڈر. اب وہ یہ نہیں، ہائے اب روزہ نہیں، مان لو بکرا خرید کر لایا. ادھر آئے مول مشی، تھوڑا سا ادھر پوچھو، آپ تو آگے ادھر بیٹھ جا، اپنے دوست کو بھی بلا لو آگے. تو کیا اوکھلی میں دیا سر، تو پھر موسلوں کا کیا ڈر. اب اگر وہ ایک مرتبہ بکرا خرید کر لایا، اب جب بکرے کو دیکھتا ہے تو آہ نکلتی، ہائے 15,000 کا بکرا، تو کیسے چلے گا کام؟ بلکہ تجربہ یہی ہے کہ یہ جانور عجیب چیز ہوتی ہے. جب انسان ایک دفعہ جب پیسے دے دیتا ہے نا, اس وقت تکلیف ہوتی ہے. میں اس سے انکار نہیں کر رہا اس تکلیف کا, اس وقت تکلیف ہوتی ہے. لیکن جب ایک مرتبہ جانور خرید لیتا ہے پھر محبت پیدا ہو جاتی ہے اس کی. اب انسان اشرف المخلوقات ہو کر اس جانور کا پیشاب پخانہ صاف کر رہا ہے, اس جانور کا کھانے پینے کا, دوسری چیزوں کا انتظام اور اہتمام کر رہا ہے. یہ عالم ہوتا ہے. انسان اشرف المخلوقات ہوتا ہے, اس کی نظر اس بات پر ہوتی ہے کیونکہ محبت پیدا ہو جاتی ہے. لہذا ایک مرتبہ فیصلہ کر لیں کہ مجھ کو اللہ والا بننا ہے, پھر میرے پیارے دوستوں ساری تکلیفیں آسان ہو جائیں گی. گناہ سے بچنا, اللہ تعالی کی رضا اور خوشی کے عمل کرنا, داڑھی رکھنا, شلوار ٹخنوں سے اوپر کرنا, جو بھی اللہ کی رضا اور خوشی کے اعمال ہیں اور ناراضگی کے اعمال سے بچنا, سب آسان ہو جائے گا. فیصلہ کر لیں, منزل پر نظر رکھیں کہ جس آدمی کی نظر منزل پر ہوتی ہے اس کا سفر طے ہو جاتا ہے. لہذا میرے مرشد میرے شیخ نے فرمایا کہ پہلوان کی پہلوانی کا پتہ اکھاڑے میں چلے گا. لہذا فرمایا کہ تم نے اپنے بزرگوں سے اپنے بڑوں سے کیا سیکھا, اس کا پتہ تقریر سے نہیں چلے گا, اس کا پتہ شیخ کی محفل میں نہیں چلے گا, اور اس کی خبر اور اس کا پتہ ذکر تلاوت سے نہیں چلے گا. مسجد میں رو رو کے دعائیں مانگ رہے ہیں اس سے نہیں چلے گا. اس کا پتہ جب کوئی حسین عورت سامنے آ جائے, ایسے لڑکے جن کی داڑھی مونچھ نہیں ہے وہ سامنے آ جائے, اب نظر بچانی ہے. اب داڑھی رکھی جناب, لوگوں نے مذاق اڑانا شروع کیا, اب پتہ چلے گا کہ شیخ سے کیا لیا. شادی بیاہ ہے, اب سنت کے مطابق کام کرنا ہے, اب پتہ چلے گا کہ ہم عاشق ہیں کہ نہیں. باقی بے شرمی اور بے غیرتی کے کام کیے کہ بے شرم و بے غیرتوں کی طرح عورتوں کو دیکھ رہے ہیں, فلمیں دیکھ رہے ہیں, گانے سن رہے ہیں, یہ بے غیرتی کے کام کر کے ہم یہ سمجھے ہم اللہ والے بن جائیں گے تو کیا عالم ہوگا. لہذا فرمائے کہ پہلوان کی پہلوانی کا فیصلہ اکھاڑے میں ہوتا ہے. ہم نے سیکھا کیا؟ ہم نماز پڑھے, ذکر تلاوت کا اہتمام, علم حاصل کیا, حافظ قرآن اللہ نے بنایا, تبلیغ میں گئے, اجتماع میں گئے, حج و عمرہ کر کے آئے. اب ہمارا پتہ چلے گا کیسے, یہ رخصت سامنے آ گئی اور وہ مٹک مٹک کے پوچھ رہی ہے, حاجی صاحب آپ کو کیا چاہیے؟ پیارے دوست آ, اپنی مرضی کی. میرے پیر بھائی ہیں مولانا منصور صاحب داؤد برکات, ان کا شعر ہے کہ خود اپنی رائے پہ چلنے کو پیروی نہیں کہتے, خود اپنی رائے پہ چلنے کو پیروی نہیں بولتے. اپنی مرضی کر رہی ہے اور پھر کہے پیروی, یہ نہیں ہے. اور غلامی نفس کی کرنے کو بندگی نہیں کہتے. بندگی اس کا نام نہیں کہ بس میری مرضی بس میں یہ کروں گا, یہ بندگی نہیں. کیسے رہوں, کیسے کھاؤں, کسی کو ماروں, گالیاں دوں, بدتمیزیاں کروں, فلمیں دیکھوں, منہ کالا کروں, بے شرمی بے غیرتی کے بے حیائی کے سارے ریکارڈ توڑ دوں اور میں اللہ کا بندہ ہوں, تو یہ جانور سے بھی بدتر ہے. لہذا حضرت نے فرمایا کہ شیخ کی صحبتوں کا فیصلہ یہ امتحان, یہ امتحان, یہ تسبیح پڑھنے سے نہیں ہوگا, اس کا پتہ چلے گا جب سڑکوں پہ نکلیں گے.
ہاں اور اگر کسی نے ہماری طبیعت اور مزاج کے خلاف کوئی بات کی اب پتہ چلے گا کیا آستین چڑھا کے گالیاں دینا شروع کر دی پاگل بن گئے کیا کیا بیوی نے کچھ کہہ دیا بس شروع بھول ہی گئے کہ ابھی ہم آنسو سے مسجد میں رو کے آ رہے ہیں اب انہیں آنکھوں سے عورتوں کو دیکھ رہے ہیں اپنے موبائلوں کے اندر بے ہدا بے غیر بے شرم کی فلمیں اور بے ہدا بے شرمی کی تصویریں ایک دوسرے کو بھیج رہے ہیں سمجھ رہے ہیں ہم لوگ ایسے فیصلہ لہذا یہ جو قربانی ہے سبحان اللہ یہ ادائے محبت ہے کس کی ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اللہ تعالی نے ان کی اس ادائے محبت کو دستور محبت بنا دیا ہے دیکھیں جملہ کیسا ہے اس ادائے محبت کو دستور محبت بنا دیا یہ ان کے اخلاص کی برکت تھی بیٹ باپ نبی خواب دکھا رہے ہیں مفسرین فرماتے ہیں کہ متواتر تین روز خواب دکھائے گیا بیٹا باپ سے پوچھ رہا ہے باپ سر تسلیم خم کر رہا ہے جس بات کا آپ کو حکم ہے آپ کر گزرے لیکن اللہ تعالی کو ذبح نہیں کروانا تھا صرف عاشقوں کا مقام دکھانا تھا بتانا تھا عشق کس کو کہتے ہیں یہ جو لڑکوں سے عشق عورتوں سے عشق یہ ان کو مس کالے مارنا اور ان کے آگے پیچھے گھومنا یہ ننگی ننگی فلموں تصویروں کے اور عشق بازی نام رکھا یہ تو سور اور کتے سے بھی بدتر ہے عشق بازی اللہ تعالی کی محبت کے ان پاکیزہ جذبات اور خیالات کا نام ہے تو دیکھیں یہ عاشقوں سے سیکھیں اسی ادائے محبت کی وہ جو تاریخ محبت ہے تاریخ محبت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کی تاریخ محبت اس تاریخ محبت کو دہرانے کے لیے ہم عاشقوں کو سکھایا جا رہا ہے یہ ادائے محبت تم بھی دکھاؤ اور بیٹے کی گردن پر چھری پھیرنا آسان ہے کیا بیٹے کی گردن پر چھری نہیں پھیروائی ابراہیم علیہ السلام تو کوشش کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے پیتل کا ٹکڑا حائل کر دیا چھری نہیں چل رہی بیٹا کہہ رہا ہے کہ ابا چھری کو تیز کر لیں جلدی جلدی میری گردن پر چلائیے گا چھیٹوں سے بچیے گا آنکھ پر پٹی باندھ لیں اور میری ماں کو تسلی دے دیجیے گا بڑھاپے کی اولاد اور پھر بیٹا جوان ہو گیا باپ کو ہوتی ہے میرا سہارا بنے گا اتنے ارمان ہوتے ہیں باپ کے اور بیٹے صاحب فل چرس چرسیوں میں گھوم رہے ہیں آوارہ گردی کر میری ماں کو جا کے تسلی دے دیجیے گا لیکن اللہ کا سبحان اللہ آواز آ گئی ونا دئی نا یا ابراہیم سبحان اللہ کیا آواز ندا آئی اے ابراہیم تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا اس لیے مفتی شفیع صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے خواب میں دکھایا کہ ذبح کر رہے ہیں ورنہ اکثر جو احکام ضروری ہوتے ہیں وہ فرشتے کے ذریعے سے آتے ہیں اکثر فائدہ ہے نا لیکن یہ خواب کے ذریعے بتایا گیا کیوں مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں عاشقوں کا مقام دکھانا تھا کیونکہ اگر زبان سے کہہ دیا جائے کہ یہ کرو ایک ہے زبان سے کہنا کہ کرو ایک ہے وہ ذوق وہ سمجھ
وہ عشق پیدا ہو جائے کہ سمجھ جائے کرنا کیا ہے. ایک ہے کہ کرو, ایک ہے کرنا کیا ہے. اس لیے اللہ والوں سے کہتے نا کہ ہم عالم ہیں یا ہم کتابیں پڑھیں گے ہم علم سیکھنے جائیں, نہیں علم سیکھنے نہیں جانا, بلکہ ان سے وہ ذوق سیکھنا ہے کہ یہ نہیں پتا چلے کیا یہ کرو, یہ سیکھنا ہے کہ کیا کرنا ہے اس وقت, کیا کرنا ہے. یہ ذوق ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت مجھ سے کیا چاہتے ہیں, یہ ذوق. خلاف طبیعت کوئی بات ہے, بیوی بیمار, ماں بیمار, بچہ بیمار, اب اس کے دل پر قیامت گزر رہی ہے, لیکن اللہ کے حکم کا سامنے گردن جھکا لی. یہ عاشق ہے, یہ عشق ہے, اپنی مرضی کی زندگی گزار کر یہ جانور والی زندگی ہے, ادھر منہ مارا ادھر منہ مارا. لہذا اس لیے خواب دکھایا کہ عاشقوں کا مقام پتا چلے, سبحان اللہ, کہ خواب پر بھی عمل کر ڈالا, کیونکہ تعویلات کے بہانے تھے نا کہ جی خواب ہے, او جی ایسے ہی آ گیا ہوگا, پیٹ خراب ہوا, چلو ایسے ہی آ گیا خواب. تو خواب میں تو تعویل ہو سکتی ہے نا, لیکن عاشق کے یہاں تعویل نہیں ہے. عاشق چور رستے سے نہیں نکلتا کبھی. لہذا اس لیے دکھا دیا کہ تعویل کی گنجائش نہ رہے, اور تعویل نہیں کی, نہ باپ نے تعویل کی نہ بیٹے نے. یہاں تک کہ بیٹے سے جب ذکر کیا تو فرمایا کہ میں نے ایسا خواب دیکھا ہے کہ تم کو ذبح کر رہا ہوں, تمہاری کیا رائے ہے. اب یہ کہا, یہ نہیں کہا کہ اللہ کا حکم ہے. بیٹا ہے جواب میں کیا عرض کر رہا ہے, افعل ما تؤمر, جس چیز کا آپ کو حکم ہے وہ کر ڈالیے. باپ نے حکم کا نام نہیں لیا, اور بیٹا کہہ رہا ہے جس کا آپ کو حکم ہے وہ کر ڈالیے. یہ عشق چو چرانے کی, سبحان اللہ, یہ مقام عشق تھا. اس لیے خواب کے ذریعے دکھوایا تاکہ قیامت تک عاشقوں کو پتا چلے, عشق سیکھنا چاہتے ہو تو دیکھو اس مقام تک جانا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ ایک دن اس سیڑھی پہ چڑھ جائیں گے, لیکن محنت کرنی ہے نا وہاں جانا. آج اب کیا ہوا, وہ ادائے وہ تاریخ محبت, تاریخ محبت یعنی وہ محبت کی ادا کہ ابراہیم علیہ السلام, اسماعیل علیہ السلام, بیٹا ذبح کرنے کو تیار, بیٹا ذبح ہونے کو تیار, یہ تاریخ محبت. اس ادائے محبت نے اس تاریخ محبت کو ایسا امر کر دیا, غیر فانی بنا دیا. ہر سال اب دیکھیے, اب عاشق ہیں ماشاء اللہ, دیکھیے کیسا رش لگا ہوا ہے, ہر وقت جانور ہے, ذوق شوق سے پسند کر کے لا رہے ہیں, تیار ہے سب. ایک بات یاد رکھیے گا, بعض لوگ ہیں نادان ہیں, وہ کہتے ہیں کہ صاحب جانور کا خون بہانے سے بہتر ہے غریب میں پیسہ دے دو, غریبوں کو. یقین جانے وہ لوگ ہوتے ہیں اکثر کہ جن کو غریبوں کی کوئی فکر نہیں ہے. جیسے غریبوں کی فلاح اور بہبود کے لیے بڑے بڑے ہوٹلوں میں ڈنر اور لنچ ہوتے ہیں, ایئر کنڈیشنوں میں ان میں بیٹھ کر غریبوں کی فلاح اور بہبود پر باتیں کرتے ہیں, میٹنگ ہوتی ہے, وہ ہلا گلا ہوتا ہے, اوکے بائے. یہ غریبوں کی فلاح و بہبود ہے. لہذا ان کا بھی مقصد غریبوں کی فلاح و بہبود نہیں ہے, مقصد صرف دین کے ایک حکم سے ہٹانا ہے. فلاح و بہبود نہیں مقصود, کیونکہ اگر غریبوں کی فلاح و بہبود مقصود ہو تو ان جناب سے پوچھیں آپ نے اپنے غریب ڈرائیور کی تنخواہ کیوں روکی ہے. جناب ان کا سارا نزلہ غریبوں پر ہی اترتا ہے, کس پر؟ ڈرائیور پر, مالی پر, ماسی پر, چوکی دار پر, سارا نزلہ ان پر اترے گا بیچاروں, ان بیچاروں پر. کیوں؟ غریبوں کی فلاح و بہبود ہے نا, ڈرائیور, ماسی, مالی, چوکی دار, وغیرہ ان پر اترے گا, کیوں کمزور ہے نا, ان کی تنخواہ روک لیں گے. بات تو تنخواہ بھی کام کے مطابق نہیں دیں گے, کام لیں گے چھ آدمیوں کا تنخواہ ہے, ایک آدمی کی دیں گے وہ بھی ستا ستا کر کر کے. اچھا بھائی ٹھیک ہے, آپ نے پہلے قانون بتا دیا کہ ہم جو ہے 10 تاریخ سے پہلے آپ کو تنخواہ نہیں دیں گے, 10 تاریخ کو دیں گے, قانون ہے ٹھیک ہے, معاملہ ہو گیا ختم. لیکن جب 10 کر دی تو 10 کا 20 کیوں کی جاتی ہے, اور پھر وہ بھی نہیں 20 نہیں کی جاتی بلکہ وہ بےچارے 10 ہوتی ہے, کہتے ہیں سیٹھ صاحب مہربانی کر کے بچوں کی دوا لانی ہے, گھر میں راشن ڈال, کیا مصیبت ہے, کیا ضرورت ہے تم کو, یعنی وہ کہنا مجھے تنخواہ دے دے, تجھے کیا کام ہے, کیا کرنا تم کو, تمہارے خرچے کیا ہے, ارے بھائی کہ تو ریشن ڈلوا کے دیتا ہے, بچہ بیمار 10 باتیں ہیں, تمہارا بچہ ان کی ایک دن کی تنخواہ کے, ان کی ایک مہینے کی تنخواہ کے برابر تمہارا بچہ ایک دن میں خرچے کرتا ہے. اس لیے کہتے بھی ہے کہ تم کیا ہو, جتنی تمہاری تنخواہ ہے اتنے کے تم ٹیشو پیپر استعمال کر لیتے ہیں, ایسے غرور اور تکبر اور نخوت کے ساتھ تم ہمارے منہ پہ آئے. لہذا ان کا مقصد غریبوں کی فلاح اور بہبود نہیں ہے, ان کا مقصد شریعت کے حکم سے ہٹانا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب بات آج صبح عطا فرمائی کہ دیکھیے قربانی کے اندر بھی غریبوں کا بہت بھلا ہے. عجیب دیکھیے, اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے صرف خون گرانا مقصود ہے, اس لیے کیا فرمایا, لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها, نہ گوشت پہنچتا ہے اللہ کو نہ خون, ہرگز لن بتائیے. یہاں پر اللہ تعالیٰ کو نفی تاکید لگانے کی کیا ضرورت تھی, بتائیے اللہ اکبر. لیکن اللہ تعالیٰ کا احسان دیکھیے, نادانوں کو سمجھا رہے ہیں, نادانوں کو سمجھا رہے ہیں نا, لہذا نادانوں کو سمجھانے کے لیے نادانوں کی زبان میں گفتگو کرنی پڑتی ہے, بچوں کو سمجھانے کے لیے بچے کی زبان میں بولتے ہیں, یہ قاعدہ ہے. لہذا اللہ فرما رہے ہیں لن, نفی تاکید ہے, لن ینال اللہ, ہرگز اللہ تعالی کے پاس نہیں پہنچتا نہ تمہارا گوشت نہ تمہارا خون. ولکن ینالہ التقوی منکم, جو تقوی یعنی جو اللہ تعالیٰ کی پرہیزگاری اور جو بات جو تمہارا اخلاص ہے کہ پہنچتا ہے, کہ جس اخلاص سے جس اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کا استحضار کے ساتھ تم اللہ کے حضور میں قربانی کرتے ہو وہ پہنچتا ہے. اور کذالک سخرھا لکم لتکبروا اللہ سبحان اللہ, اسی طرح اللہ تعالیٰ ان جانوروں کو قربانی کے لیے تمہارے زیر حکم کر دیتے ہیں, مسخر کر دیتے ہیں تمہارے تمہارے کنٹرول میں. اب آپ بتائیے اگر یہ بیل گائے, بیل گائے تو کیا ایک بکرا ہی اڑ جائے سنبھال سکتے ہیں, گائے تو بڑی چیز ہے, بکرا ہی اڑ جائے. کہ اللہ فرما رہے ہیں ہم نے مسخر کر دیا, تمہارے حکم کے تابع کر دیا, تمہارے قابو میں کر دیا, تو پتہ ہی چلا ہم قابو نہیں کرتے, اللہ تعالیٰ نے قابو کر دیا. لِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ, تم اللہ کی بڑائی بیان کرو کہ اللہ آپ نے یہ چیز دی, اگر قربانی کر رہے ہیں آپ نے توفیق دی, آپ نے ہمیں ہدایت کا رستہ دیا, علم کی نعمت عطا فرمائی, اپنی فرما دی, ایک ایک سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائی, یہ آپ کا کرم ہے. تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وبشر المحسنین, مخلص بندوں کو آپ خوشخبری سنا دیجیے کہ اس کے بدلے میں اللہ کی دیدار خوشی ملے گی ان کو اور ہماری معیت خاصہ اور جنت ملے گی اور جہنم سے خلاصی ملے گی, خوشخبری ہے ان کے لیے, ان مخلص بندوں کے لیے. گوشت پورا کھا جائے, گوشت اللہ تعالیٰ کو گوشت نہیں کہ جی پتہ چلا فرشتے اتنے سارے ہیں ہر سال قربانی کرو, ادھر فرشتوں سے کہا ڈیپ فریزر کا انتظام کر کے رکھو گوشت آ رہا ہے. حاجیوں کا قربانی کا گوشت الگ, پھر یہ جو ان سب کو پر جو ہم قربانی کا ٹیکس وصول کریں گے نا وہ الگ, سب جمع کر کے رکھو ڈیپ فریزر میں, سارا سال کھاتے رہنا. کیا اللہ تعالیٰ فرما ما اريد منهم من رزق, ہمارا کوئی ارادہ نہیں تم سے رزق لیں. وما اريد ان يطعمون, نہ کہ ہمارا تم سے کوئی لالچ ہے. تم صرف چھری پھیرو, لذا احراق دم, یعنی سب خون بہا دو, گوشت تمہارا, کھال تمہاری, سب کچھ تمہارا, صرف تم یہ کرو کہ چھری پھیر دو بس, بسم اللہ اللہ اوپر کہہ کے. اس لیے ایک مسئلہ یاد رکھیے گا کہ بعض حضرات کو شوق ہوتا ہے کہ چھری ہم خود چلائیں, اور اچھا یہی ہے, بہتر یہی ہے کہ خود چھری پھیرے, یہ اچھی چیز ہے. لیکن اگر کسی نے ہاتھ پکڑا ہے اور یہ چھری یہ چلا رہے لیکن اس کی مدد کے لیے, کیونکہ آسان کام نہیں ہے نا, جانور بھی اڑتا ہے, تو اس کی مدد کے لیے کسی نے ہاتھ پکڑا ہے تو دونوں کے ذمے ہیں پڑھے بسم اللہ اللہ اکبر. چھری ایک کے اصلی اور اس کا معاون, دونوں کو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا چاہیے. سمجھنا رہا ہے, کسائی جیسے پکڑ لیتا ہے نا یہ اس کی چھری ہاتھ میں, وہ بھی آگے کر کے چلاتا ہے, دونوں پڑھیں گے بسم اللہ اللہ اکبر, دونوں پڑھیں گے. اس لیے کمزور دل والوں کو خدا کے لیے کام نہیں کرنا چاہیے, ان کے لیے بالکل درست نہیں ہے, کیونکہ جانور کو اذیت پہنچتی ہے. یورپ سے غالباً جرمنی سے ایک ریسرچ آئی ہے, وہ اپنے جھٹکے کے اسٹائل میں, مشینی اسٹائل میں جو جانور کو کاٹتے ہیں, اور مسلمانوں کے اس انداز میں ریسرچ آئی ہے کچھ عرصہ ہوا, پورے تو مجھے یاد نہیں, میں نے دیکھی ہے وہ ریسرچ, مجھے پوری تو یاد نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ یہ جو جس طریقے سے یہ مسلمان ذبح کرتے ہیں, اس میں جانور کو زیادہ سے زیادہ 3 سیکنڈ کی تکلیف ہوتی ہے, زیادہ سے زیادہ, اور جھٹکے سے یا مشین سے اس کو کم از کم, کم از کم 10 سیکنڈ کی تکلیف ہوتی ہے, اور 1 منٹ تک وہ تکلیف جاتی ہے. مسلمان پر اعتراض کرتے نا کہ دیکھو جی جانور کو ذبح کرتے ہیں, خود ان کی تحقیق ہے کہ جانور کو صرف 3 سیکنڈ کی تکلیف ہوتی ہے بس. اور پھر ایک پوائنٹ اور اس میں انہوں نے لکھا, کہا یہ جو رگ کو کاٹتے ہیں اور رگ کو کاٹ کے چھوڑ دیتے خون نکلتا ہے, کہا اس سے پورے جسم سے خون نکل جاتا ہے, اور ہم جو کاٹتے ہیں اس میں خون باقی رہتا ہے. لہذا وہ کہتے ہیں کیا یہ جو مسلمانوں کا ذبیحے کا جو انداز ہے یہ بہت ہائیجینک ہے, یہ طریقہ. لہذا اس لیے کمزور آدمی کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے کہ ادھر چھری پھیری ادھر بستر پہ لیٹ گیا, یہ شوق خدا کے لیے پورا نہ کرے. اگر دادا ہو تو پہلے مرغی پہ پریکٹس کر لے, پہلے مرغی کی پھر چھری پھیر دے. ہاں جس کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے, اور قوت بھی چاہیے نا, اصل میں قوت سے کرنا پڑتا ہے, کیونکہ تھوڑی تھوڑی کشتی تو ہم نے بھی کی ہے. ایک فرصت کا زمانہ تھا, اپنا جانور خود ذبح کرتے تھے, اللہ کا شکر ہے. ایک زمانہ تھا فرصت ذرا زیادہ ہوتی تھی, لگے ہوئے بڑے بھائی صاحب کے ساتھ دن نہ چھوٹو کا کام کرتے تھے, چھری پھیرتے, اللہ کا شکر چھری تو اب بھی پھیرتے, لیکن فوراً کرنا ہوتا ہے کہ جانور کو اذیت ہوتی ہے. اس لیے اناڑی آدمی کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے, اس لیے حکم ہے چھری کو تیز کر لو تاکہ فوراً کٹے. سبحان اللہ, کتنی راحت ہے. اب گوشت تم رکھو, اگر کوئی آدمی سارا گوشت خود رکھ لے اس پر کوئی گناہ نہیں ہے, خود ہی سارا کھا جائے. اس لیے تو یار لوگ عید سے پہلے یا تو ڈیپ فریزر خرید لیتے ہیں یا اپنے ڈیپ فریزر کو ریپیئر کر لیتے ہیں کہ جی 6 مہینے گوشت کھانا. ایسے ایسے بھی لوگ ہیں اللہ کی پناہ, 6 مہینے تک گوشت کھا رہے ہیں, وہی قربانی والا. ٹھیک ہے تبرک ہے, انکار نہیں ہے, یہ تبرک کی بھی حد ہوتی ہے. اور پھر جانور کی ایک چیز ہے وہ لوگ بڑے شوق سے کھاتے ہیں, اس کو کٹاکٹ میں بھی ڈلواتے ہیں, اس کا کھانا حرام ہے. رات کپور ہے جس کو اردو میں بولتے ہیں لوگ, اور خان صاحب اس کو کھوٹے بولتے ہیں, اس کا کھانا حرام ہے, حرام بالکل جائز اور درست نہیں ہے. اور جہاں لوگ کھاتے ہیں طاقت کے لیے, طاقت کے لیے اور بہت ساری نسخے ہیں, لیکن اس کا کھانا حرام ہے. اس لیے کٹاکٹ کھائے منع نہیں, گردہ ڈلوا دے, دل ڈلوا دے, مغز ڈلوا دے, لیکن یہ چیز کا نہ شامل کر. جیسے حرام آمدنی ہوتی ہے نا, حرام آمدنی حلال کو بھی برباد کرتی ہے. اب یہ حرام پڑے گی حلال کو بھی برباد کرے گا. اس لیے قربانی کے جانور, جن جانوروں میں زیادہ حصوں کی گنجائش ہے, جیسے گائے بیل, بھینس بھینسا, اونٹ اور اونٹنی, بھینس کی قربانی بھی کر سکتے ہیں. قربانی کے جانوروں میں بھینس بھی شامل ہے لیکن مرغی نہیں ہے. ایک صاحب نے میرے مرشد سے کہا کہ حضرت میں نے وزن کیا بکرے کا پھر مرغی کا, تو 40 مرغی ایک بکرے کے برابر نکلی. اس لیے اگر کوئی 40 مرغی ذبح کر لے تو وہ ہو جائے گا. حضرت نے فرمایا تم پلے درجے کے احمق آدمی ہو, شریعت کے قانون کو اپنی عقلوں پر تول لے ہو. گائے بیل, بھینس بھینسا اور اونٹ اونٹنی, اس میں ساتھ ساتھ حصے تک پڑتے ہیں. تو ان حصے میں سے اگر ایک حصہ بھی, مان لو 7 شریک ہے, 6 شریک کی آمدنی حلال ہے اور ایک شریک کی آمدنی حرام ہے, تو اس کی وجہ سے سب کی قربانی برباد ہو جائے گی. اس چیز کا اہتمام. تو گوشت سارا رکھے رکھ سکتا ہے, لیکن اللہ تعالی فقہا کو جزائے خیر عطا فرمائے, فرماتے کہ دیکھو اس کے 3 حصے کرو, ایک اپنے لیے رکھو, اپنے نفس کے لیے کہ بھائی کھاؤ, اپنے بچے بیوی کو کھلاؤ, گھر والوں کو کھلاؤ, ایک اپنے دوستوں رشتے داروں کے لیے رکھو, ان کو بھی تو خرگوشا کھلاؤ, اور ایک حصہ غریبوں کے لیے رکھو. اپنے مسلمان بھائیوں کو مت بھولو, غریب بھائیوں کو مت بھولو, ایک حصہ ان کو بھی دو. اور اگر کوئی رشتہ دار غریب ہے تو ان کو غریبی میں سے بھی دے دو اور رشتہ داری میں سے بھی دے دو. کیونکہ بعض لوگ کیا کرتے کہ جی ان کے پاس تو بہت گوشت ہے, ان کو کیا ضرورت ہے. تو یاد رکھیے گا, گوشت جو دیا جاتا ہے اس ضرورت کی وجہ سے دینا تو کتنی بڑی عجیب بات. یعنی آپ ایک غریب آدمی کو بھی یوں کہیں کہ کیونکہ تم ضرورت مند ہو اس لیے میں تم کو دے رہا ہوں, اس کی غیرت گوارا کرے گی کیوں جناب؟ اس کو بھی آ گیا یار دیکھو مجھے ضرورت مند سمجھ کر دیتا ہے. اور ایک ہے محبت کے جذبے سے دینا, وہ جذبہ کچھ اور ہوتا ہے. فرق ہے ان دونوں سے. آپ اس کو ضرورت مند سمجھ کے دیں, اور ایک ہے جذبہ محبت سے دیں, جذبہ اخوت بھائی چارگی سے, فرق ہوتا ہے. اس جذبے سے دیں وہ خوش ہوگا کہ دیکھو میری عزت کا خیال کر رہا ہے. لہذا وہ رشتہ دار دوست احباب جن کو اللہ نے چاہے مال دیا, قربانی بھی کر رہے ہیں, لیکن ان سے ہمارا ایک تعلق ہے, تو یاد رکھیے ہدیہ دینے سے محبت بڑھتی ہے. اس لیے رشتے داروں کا دوستوں کا الگ رکھا, اس کے لیے غریبوں کا الگ رکھا. یہ نہ کہے کہ اس نے قربانی کی, انسان ہے تھوڑا اس نے دیا وہ احسان ہے. حکم یہ ہے کہ جس کو تم دو, جس کو تحفہ دو اس سے بدلے کی خواہش مت رکھو کہ جی شادی ہوئی لفافہ دے دیا اور نوٹ بھی کر لیا کتنے پیسے دیے. اب اپنے بیٹی کی شادی ہوئی, اب دیکھیے کتنا لفافہ دیتا ہے وہ, ہم نے دیے تھے 500 اس نے دیے 300, یہ گڑبڑ. بدلے کی خواہش نہ رکھو, تحفہ دو نیکی کر دریا میں ڈال، خواہش مت رکھو. اور لیکن جس کو تحفہ دیا ہے اس کو بھی سکھا دیا کہ تم بدلہ دو. دینے والے کو یہ سکھایا کہ تم بدلے کی امید نہ رکھنا، اور لینے والے کو یہ سکھا دیا کہ تم بدلہ دو. اس نے تم پر احسان کیا، تم بھی کرو ایک دوسرے کو لین دین، اس سے محبت بڑھتی ہے. غریبوں کا حصہ الگ، ہاں جو رشتے دار غریب ہیں غریبوں میں سے بھی دے ان کو، اور رشتے داری میں سے بھی دے، محبت بڑھتی ہے. خود کھائے دوستوں کو کھلائے، یہ ہے گوشت. اب گوشت ہے اس بہانے غریب کو مل جاتا ہے، کھال ہے مستحقین کا حق ہے، سیاسی جماعتوں کا حق نہیں کہ وہ سیاسی بدماشیوں کے لیے استعمال کرتے ہیں اپنے، یہ مستحقین کا حق ہے، غربا کا حق ہے. اللہ تعالیٰ عافیت عطا فرمائے، نہ کھال دو تو جانور مار دیں گے. ہم بتاتے کسے اپنی مجبوریاں، رہ گئے جانب آسمان دیکھ کر. کیوں جناب، یہ شعر کی فٹنگ صحیح ہے نا، ہم بتاتے کسے اپنی مجبوریاں، رہ گئے جانب آسمان دیکھ کر. کیا اللہ کیا ظلم ہے، کیا اندھیر نگری ہے. اس لیے وہ مستحقین کا حق ہے. اگر کسی غریب کو آپ جانتے ہیں آپ خود دے دیں اس کو، ورنہ ماشاءاللہ مدارس کا سلسلہ ہے جہاں پر یہ اس کی جو مدارس کو جو کھال وغیرہ دی جاتی ہے یہ اس کی تعمیرات پر یا تنخواہوں پر خرچ نہیں ہوتا، بلکہ وہ جو مسافر طلباء وغیرہ ہوتے ہیں ان کی ضروریات پر خرچ ہوتا ہے، اس کا مصرف بھی یہی ہے اور ان پر خرچ ہوتا ہے. پھر سب سے بڑی جو چیز ہے وہ یہ کہ احتیاط کی جاتی ہے، کس کو دینا ہے کس کو نہیں دینا. جو فلاحی ادارے علماء کے تحت چل رہے ہیں وہ ان مسائل کا خیال کرتے ہیں، کسی عالم کو بڑا بنایا ان کے تحت ہے تو وہ مسائل کا خیال کرتے ہیں، بھائی یہ صدقہ ہے، یہ زکات ہے، یہ خیرات ہے، ہر ایک کو اس کے اس میں جگہ پر خرچ کرتا ہے، ورنہ عیاشیوں میں پیسہ خرچ ہو رہا ہے، سیر سپاٹوں میں وہی پیسہ، زکات اور زکات کا اور قربانی کی کھالوں کا، یہ مستحق کا حق ہے. اس کی غریب کی اس سے مدد ہو رہی ہے. وہ غریب سارا سال جانور پالتا ہے کہ چلو جانور بکے گا کچھ ہمارا قرضے ورزے ادا ہوں گے، اپنی ماں کا علاج کرانا ہے، اپنے بچے کا آپریشن کروانا ہے، چلو پیسہ جمع ہوا اس کا وہ کر دیا. پھر چھوٹے چھوٹے بچے منڈی میں جاؤ، صاحب چلا دوں ذرا چلا دوں، تھوڑی سی خرچی دے دو، ان کی مدد ہو رہی ہے. ٹرانسپورٹ والے، مزدور، کتنا ایک پورا ایک نظام ہے یہ. لیکن سب ایک جملہ کہہ کر یہ ظالم گویا ساری محنتوں پہ پانی پھیرنا چاہتے ہیں اپنی حماقت اور بیوقوفی سے. جی قربانی سے کیا ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے، آپ دو میاں بیوی بی، دو بچے، ایک بیٹا ایک بیٹی، انا للہ، چار آدمی گھر میں رہنے والے، پانچ ہزار کے گھر کی کیا ضرورت ہے؟ چشمے بھی ایک ایک لاکھ روپے کے چشمے، دس دس لاکھ روپے کی گھڑیاں، ہزاروں ہزاروں روپے کے موبائل، اور ایک ایک موبائل لے کر رکھ لیا، بھائی ضرورت ہے کیونکہ آج کل موبائل کمپیوٹر کے کام بھی دے رہے ہیں. ٹھیک ہے بھائی آپ کا بزنس ہے، آپ اپنا موبائل پہ کمپیوٹر کا پورا نظام بنا، لیکن جیسے ہی لیٹسٹ موبائل آیا فوراً بدل دیا. گویا کہ غریبوں کا نام ہے کام اپنی مرضی کا، اصل مقصد دین سے دشمنی ہے. اور کیا کہلا رہے، جی دینی دانشور انٹلیکچوئل ہیں، یہ مذہبی اسکالر ہیں، ایسے ایسے نام. مولوی کا نام نہیں لیتے کیونکہ مولویوں سے چڑھا ہے، جو پتا ہے مولوی ہمارا پول کھولتے ہیں، مولوی سے چڑھا ہے، ہم مولوی کے چکر میں نا. یہ تمہیں دقیانوسی بنا دیں گے، بیکورڈ بنا دیں گے، اس کے چکر میں نہ آنا. ہم بھی یہ کہتے ہیں مولوی کے چکر میں نہ آنا، اگر چکر میں آنا ہے تو اللہ کے چکر میں آؤ. لیکن سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ العلماء ورثت الانبیاء، یہ علماء وارث ہیں. تو گویا کہ جو علماء کے چکر سے نکلنا چاہ رہا ہے وہ تو نبی کے طریقے سے نکلنا چاہ رہا ہے، یعنی آزاد کہ کسی کا نہیں ہے. ایک آدمی میرے مرشد نے سنا نا، ایک آدمی درخت پر چڑھا پھل کھا رہا تھا، مالک نے کہا یہ کیا کر رہا ہے؟ کہا تو کیا بولتا ہے، کون ہے تو؟ اس نے کہا میں مالک ہوں. اس کا کہا کہاں سے مالک آیا؟ زمین اللہ کی، آسمان اللہ کا، درخت اللہ کا، پھل اللہ کا، میں اللہ کا، تیرا کہاں سے آ گیا یہ؟ اچھا میرے مرشد سے ہو گیا، اپنے کمرے سے ڈنڈا اٹھا کے لایا، اس کو اوپر چڑھ کے گدی تھا کاکا پر گدی سے پکڑ نیچے اتار کے دے دنا دن ڈنڈا. میں مارتا کیوں ہے؟ یار میں نہیں مار رہا، زمین اللہ کی، آسمان اللہ کا، تو اللہ کا، میں اللہ کا، یہ ڈنڈا بھی اللہ کا. لازم نہیں تھی تو قربانی کا جذبہ بھی عجیب ہے. سبحان اللہ، کتنی عجیب جذبہ ہے کہ گویا کہ اپنی خواہشات کو ذبح کر دو، اللہ تعالی کے حکم کے آگے بس چھری پھیر دو. سبحان اللہ، کیسی ادائے محبت ہے کہ وہ قانون محبت بن گئی. اور اجر اتنا، اجر اتنا جیسے اپنے بلٹے کے گردن پر چھری پھیر رہے ہیں، کتنا اجر. سبحان اللہ، اس لیے تو حکم تو یہی ہے کہ صحیح طریقہ تو یہ ہے کہ جانور لاؤ اس کو پالو. لیکن یہ پالنے کا ان کے لیے، آج کل اب کراچی شہر ہی ہے، یا بندوں کے رکھنے کی جگہ نہیں ہے، جانور کہاں سے رکھے؟ لہٰذا جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک تو سہولت و گنجائش، جیسے مکان کی چھتیں ہیں، ہمارے ایسے دوست ہیں ماشاءاللہ پالتے ہیں، ہمارے علاقے کے ہی ہیں وہ پالتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ایک شرط یہ بھی ہے، صرف شوق نہ ہو کہ پالنا ہے، خیال بھی رکھے ان کا، یہ بھی شرط ہے. بعض لوگ شوق میں پالتے تو ہیں، خیال نہیں کرتے، یہ ظلم ہے جانوروں کے ساتھ. اچھا ہے شوق ہونا چاہیے، لیکن پھر خیال بھی کرے، خبر گیری بھی کرے ان کی، یہ بھی ان کا حق ہے، اذیت نہ دے کوئی. تو اس کو پالے، اب محبت پیدا ہوگی اس جانور سے. اب گردن پر چھری پھیر رہا ہے تو اس کے گردن پر چھری پھیر رہی ہے، ادھر ایسا لگ رہا ہے میرے دل پر چھری پھیر رہی ہے. محبت جب ہو جاتی ہے نا، میرے مرشد نے سنایا قطب العالم و رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ دمبا پالتے تھے، اور حضرت اتنی محبت تھی کہ وہ دمبے کو پالتے تھے، اس کے ساتھ دوڑتے تھے. شیخ الحدیث، پورا دورہ حدیث پڑھانا سب، لیکن حضرت کی ایک عجیب، اس کو ٹہلانا، اس کے ساتھ دوڑنا. اور فرمایا کہ جب اس کو قربانی کے دن جب ذبح کرتے تھے تو حضرت آنسو سے روتے تھے. رونا محبت کی وجہ سے تھا، اور ذبح کرنا اللہ تعالی کے حکم کے آگے سر تسلیم کو خم کرنا. کیسے جمع کیا؟ یعنی اس کے بھی عشق، اللہ کا بھی عشق، کہ اللہ کا حکم ہے. مزہ کیا ہے کہ محبت پیدا ہو جائے. اب وہ جو اجر، اس محبت کے بعد جو اجر ملے گا وہ مزہ ہی کچھ اور ہے. یہ مسائل ہیں جو قربانی سے متعلق وہ پوچھ پوچھ کے سیکھتا رہے، کیسا جانور ہے، کیا لینا ہے، کس طریقے سے، سیکھے پوچھتا رہے. لیکن اس چیز سے بھی احتیاط کی ضرورت ہے کہ جانور ہم اس لیے لائیں کہ اسٹیٹس ہو. یہ بھی آج کل ایک مسئلہ ہے کہ بڑا جانور لاؤ تاکہ پتہ چلے کہ جی ہم بڑے آدمی ہیں. ایک گھر کے آگے ایک بکرا پورے محلے میں سب سے زیادہ شور مچا رہا ہے، اور بکرا ذرا تگڑا تھا. سارے محلے والے بھی روب میں آ گئے، یار یہ بڑا زبردست بکرا. مغرب ہوئی، شام ہوئی، گھر سے اسی گھر سے عورت نکلی، بکرے کے آ کر ہاتھ پھیرا، کان میں کہا میاں جی اب بس کیجئے، سب نے دیکھ لیا، گھر آ جائیے. کہ میاں کو بکرا بنا دیا. لہذا ایسے ایسے اب گائیں جانور لیں لاکھوں روپے کی, یہ بھی زیاد ہے. اور مقصد کیا ہے, اگر کوئی آدمی مہنگا جانور خوبصورت جانور بھی لے, خوبصورتی کو بھی دیکھنا چاہیے. یہ خلاف شریعت اور خلاف رسول نہیں ہے خوبصورتی, کیوں, اس سے محبت ہو جائے گی نا. اور پھر دیکھیں نا, انسان اپنے لیے پسند کرتا ہے, خوبصورت جانور دیکھتا ہے اس کو خود اچھا لگتا ہے, کہتا اب محبت ہو گئی, اب چھری پھیرنے میں مزہ آئے گا. اگر خوبصورت جانور لے, اچھا بھی لیتا ہے, مہنگا لیتا ہے, لیکن نیت صرف اس لیے ہو کہ اللہ خوش ہوگا, کوئی حرج نہیں ہے اس میں. لیکن اگر اس لیے نیت رکھی کہ اہل محلہ دیکھیں گے, شہر والے دیکھیں گے, موویاں بنیں گی, تصویریں کھینچیں گی کہ گائے خرید کر لائے ہیں مہارانی, رانی نہیں مہارانی, اب مہارانی کے ساتھ تصویر کھینچوا رہے ہیں. باقاعدہ ایسے ٹینٹ بنے ہوئے ہوتے ہیں, یعنی لوگوں نے رکھے ہیں, بیچنے والے نہیں, وہ کاٹنے والے, وہ ٹینٹ بنائے, ایک طرف سے داخل ہو دوسری طرف سے نکل جاؤ, صرف دیکھنے کے لیے رکھے ہو جا کر. میرے دوستو, اس سے پناہ مانگی نہیں. قربانی کا مقصد اللہ کی رضا ہو. لہذا اگر کوئی اچھا جانور لیتا ہے سب اللہ کو راضی کرنے کے لیے. ایک ہے دیکھنا, ایک ہے دکھانا. اب اچھا جانور لیا, ساری دنیا دیکھ رہی ہے, دیکھتی رہے, لیکن یہ نہیں تو کہ لوگ دیکھیں. ہاں, 80 لاکھ بول رہا تھا میں نے, اس کو 50 لاکھ پہ راضی کر رکھا, بتا رہے ہیں سب کو اتنے کا بکرا جانور ہے, اتنے کا ہے فلاں, اور پھر میلہ لگایا ہوا ہے, دیکھو دیکھو. ایک ہے دیکھنا, ایک ہے دکھانا, یعنی نیت ہے نا کہ لوگ دیکھیں, یہ ریا اور دکھاوا ہے. اور اگر دیکھ لیں تو دیکھنے سے ریا نہیں ہوتا, نیت کرنے سے ریا ہوتا ہے. تو یہ کام نہ کریں. اللہ تعالی ہماری جانوں کو توفیق دے مقبول قربانی جن کے سے. اچھا, ایک آخری مسئلہ یاد آ گیا کہ ہمارے بزرگوں کی ایک نصیحت ہے, ایک نصیحت ہے مالداروں کے لیے, ایک نصیحت ہے غریبوں کے لیے, متوسط اور غریب جن پر قربانی نہیں ہے. مالداروں کے لیے نصیحت تو یہ ہے کہ جن کو اللہ تعالی نے مال عطا فرمایا, جانور اچھا لیں کہ جس کو اپنی طبیعت بھی اچھی لگے اس کی قربانی کریں. اور ساتھ میں نصیحت یہ کی کہ دیکھو, جس کو اللہ تعالی نے توفیق دی ہے وہ اپنے جو ماں باپ انتقال کر گئے ہیں ان کی طرف سے بھی قربانی کریں. اللہ نے مال دیا, جن کو گنجائش ہے ان کی طرف سے کریں. پھر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی طرف سے قربانی کی, جس کو اللہ تعالی نے گنجائش دی ہو آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی طرف سے قربانی کریں. گنجائش ہے, کر سکتا ہے, تو یہ بھی ایک ذوق ہے. میرے مرشد نے اس میں ایک ادب یہ سکھایا, فرمایا کہ دیکھو قاعدہ یہ ہے کہ اب آپ بادشاہ کو مان لو مٹھائی دینا چاہتے ہیں کہ جناب یہ گلاب جامن 1 کلو ہے, تو بادشاہ سلامت آدھا کلو آپ رکھ لیجئے گا, آدھا کلو وزیر کو دے دیجئے گا. تو بتائیے جناب, بادشاہ کو ایسا کہا جائے؟ تو فرمایا اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا حق یہ ہے کہ آپ کے لیے جو تحفہ ہو اس میں کوئی شریک نہ ہو. جیسے بادشاہ کے تحفے میں کسی کو شریک بنا دے کہ بادشاہ کو دیے گلاب جامن کا آدھا کلو وزیر کے گھر پہ بھجوا دینا پلیٹ میں رکھ کے, بےعدبی کہلائے گی نا. فرمایا کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب یہ ہے کہ ان کے لیے جو قربانی ہو وہ خاص ان کی ہو. ازواج مطہرات ہے, اپنے اساتذہ کی طرف سے, اپنے شیخ کی طرف سے, اپنے ماں باپ جو انتقال کر گئے ان کی طرف سے جس کو اللہ نے دیا. یہ تو ہوئی جن کو اللہ نے مالی طور پر گنجائش دی ہے. اور جن کو اللہ تعالیٰ نے مان لو کسی پر قربانی واجب نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود بعضوں کے پاس اتنی گنجائش ہوتی ہے کہ وہ قربانی کر سکتے ہیں, واجب تو نہیں ہے لیکن قربانی کر سکتے ہیں, بکرا نہ صحیح کسی گائے میں حصہ ڈال لیا, ایسا مونگ, ایسی گنجائش ہوتی ہے بعضوں کے اوپر. تو فرماتے ہیں کہ حکیم الامت تھانوی فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ ٹھیک ہے, شرعی مسئلہ تو یہ ہے, ہم ان کو نہیں کہیں گے تم ضرور کرو, لیکن فرماتے ہیں کہ اتنا اجر اور اتنی عظیم الشان ثواب اور نیکی جس کام سے مل رہی ہے تو پھر اس سے کیوں محروم رہا جائے. ایک ترغیب ہے, یہ ترغیب ہے, زبردستی نہیں ہے یہ, کہ نہیں کرنی ہوگی. یہ ترغیب ہے, شوق دلانا ہے, رغبت دلانا مقصود ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ایسی مان لو قربانی تو اس پر واجب نہیں ہے, میں اس کو تسلیم کر رہا ہوں, لیکن ایک رغبت, اتنا عظیم و شان ثواب کیوں نہ حاصل کیا جائے کہ زمین پر خون کا قطرہ گرنے سے پہلے اس کی مغفرت ہو رہی ہے, ایک ایک بال کے بدلے میں اس کو نیکی اور اجر مل رہا ہے, پھر گوشت کھلا رہا ہے اس کا اجر ہے, تقسیم کر رہا ہے وہ اجر, قربانی کی کھال دے دی مدرسے وغیرہ میں اس کا اجر ہے, یعنی کتنے سارے اجر ہیں. پھر وہ جو جس اخلاص سے اللہ کے لیے کرے گا وہ اس کی تو کیا بات ہے, سمجھ میں آ گئی نا. لہذا جن لوگوں کو قربانی واجب نہیں ہے, اگر ان کی ہمت اور گنجائش ایسی ہے کہ اذانی کے بعد میں میرے سر پہ آ جائیں, یہ رغبت دلانا اس لیے نہیں ہے, بولے صاحب تم نے پھنسا دیا, دادا بکرا نہیں بکری لے لے, بکری نہیں حصہ ڈال لے, انسان یعنی ایک رغبت کی بات ہے کہ اتنا عظیم شان ہے. بلکہ حکیم الامت نے تو یہاں تک فرمایا, فرمایا کہ بعض لوگ اگر مان لو ان کے پاس پیسے نہیں ہیں لیکن وہ قرضہ لے کر کر سکتے ہیں اور یہ امید ہے وہ قرضہ ادا بھی کر سکتے ہیں, تو فرمایا کہ اتنے عظیم و شان اجر کو دیکھتے ہوئے دل یہ چاہتا ہے کہ یہ بھی کیوں محروم رہے. کتنی عجیب بات ہے یہ, یعنی کوئی واجب کے درجے میں نہیں, ایک رغبت دلانے کے لیے فرمایا. اس لیے بار بار یہ جملہ بولتا ہوں کہ زبردستی کوئی نہیں ہے, یہ زبردستی نہیں ہے, اس اجر, اس عظمت اللہ تعالی کے اس قانون اور اس اجر اور ثواب اور آخرت کو دیکھتے ہوئے یہ ذوق دلانا مقصود تھا, یہ رغبت کو کہنا مقصود. اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کی, سارے عالم کے جو حاجی جمع ہیں ان کے حج کو قبول فرمائے. آج سارے حاجی منا میں جمع, سبحان اللہ, پہنچ رہے ہیں اب تو تقریباً ماشاءاللہ سب جمع حاجی, کل عرفات کے جانے کی حاجیوں کی تیاری ہوگی, سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ تمام حاجیوں کا حج بھی قبول فرمائے اور مسلمانوں کے لیے قربانی آسان بھی فرمائے اور شرف قبولیت بھی عطا فرمائے. اور ایک دعا اس فقیر کے لیے بھی کریں کہ میرے گھر میں ولادت ہوئی ہے, چند روز پرسوں کی بات ہے, میرا بیٹا کچھ بیمار ہے, اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا, وہ کچھ بیمار ہے, اس کے لیے بھی دعا, ہسپتال میں داخل ہے, اس کے لیے بھی دعا کر دیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دے, صحت عطا فرما دے. الحمدللہ رب العالمین. اور بھی دوسرے بچے اور جو بیمار ہیں ان کے لیے بھی, سب کے لیے دعا. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ شیخ کے لیے بھی دعا فرما دیجیے, ان کی بھی طبیعت کچھ ناساز ہے, اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت عافیت عطا فرما. ہمارے جملہ دینی خدام, یا اللہ ان کو صحت عطا فرما. ہمارے بڑوں میں بھی, ماموروں میں جو بیمار ہیں, ہمارے پیاروں میں جو بیمار ہیں, ان کو